نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں سے خطاب فرمایا ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا مطلب اور مفہوم خود بیان فرمایا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اصطلع علینا رجل شدید بیان الثیاب و شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولم یعرف منا احد. یہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آ گیا، اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، انتہائی سیاہ کالے اس کے بال ہیں اور اس پر سفر کا کوئی نام و نشان بھی نظر نہیں آتا، ہم میں سے کوئی شخص بھی اس آدمی کو پہچانتا نہیں تھا. وہ دو زانو ہو کر گھٹنے ٹیک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. نسائی شریف کی حدیث میں ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے اوپر رکھ دیے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے چار سوالات کیے. پہلا سوال یہ پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے، تو آپ نے اسلام کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انت شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی شہادت اور گواہی دے دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک سہیم حصے دار نہیں ہے، اور اس بات کی بھی شہادت اور گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اور اس کے بعد سب نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اگر بیت اللہ جانے کی ہمت اور استطاعت ہے تو حج کر. یہ پانچ بنیادی ارکان اسلام کی تعبیر بیان کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. جب آپ نے اس سوال کا جواب دیا تو وہ سائل سوال کا جواب سن کے کیسا ہے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں فاجبنا له يفعله ويصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ کس طرح کا سائل ہے، سوال بھی کرتا ہے اور سوال کا جواب پا کر تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شرح بیان کرتے ہوئے اس کے چھ بنیادی ارکان بیان فرمائے کہ انت تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اوپر یقین کر لے. تو یہ ارکان سکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے لیے بیان فرمائے. سب سے پہلی بات جو اللہ کے اوپر ایمان ذکر کیا, اللہ پر ایمان اتنی دیر تک انسان کا پورا نہیں ہوتا جب تک اللہ کے بارے میں چار باتوں پر یقین نہ کر لے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا, اس کی اصلی کا اقرار کرے, پھر اس کی توحید ربوبیت کو مانے, پھر توحید الوہیت بھی تسلیم کرے اور توحید الاسماء و صفات کو بھی مانے. تو اللہ کے وجود کا اقرار کر کے تینوں طرح کی توحید جب تک تسلیم نہیں کرتا اللہ کے بارے میں اس کا ایمان درست نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ اس ساری کائنات کی خالق مالک حاجت روا مشکل کشا مدبر الامور اور پوری کائنات کا نظام چلانے والی ہستی ہے. اس کائنات میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہستی باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور ان کے نقطہ نظر میں یہ کائنات ایک حادثے کی پیداوار ہے اور خود بخود یہ سارا نظام چلتا جا رہا ہے. تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس کا اقرار کرنا پڑتا ہے. اللہ کی ہستی کا ثبوت دو طریقوں سے ہے, ایک تو شرعی اعتبار سے اور دوسرا عقلی اعتبار سے. شریعت کے اعتبار سے بھی اللہ کی ہستی اور اس کا وجود ثابت ہوتا ہے, کیونکہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہر نبی اور رسول نے اپنے اپنے وقت میں اپنے خطے میں اپنے علاقے میں اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی. قرآن مقدس کے اندر جن جن نبیوں کا تذکرہ ہے ہم دیکھتے ہیں ہر نبی اور رسول اپنی قوم سے کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کر لو, تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو اللہ کی عبادت کی طرف تبھی دعوت دیتے تھے, اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کا وجود ہے. تو اگر اللہ کا وجود ہی کوئی نہیں, اللہ کی ہستی کوئی نہیں, تو دعوت دینے کا تو کوئی مطلب نہیں ٹھہرتا. ہر نبی اور رسول نے جب دعوت دی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت, اللہ کے نبی اور رسول اللہ کی طرف جب بلا رہے ہیں تو اللہ کی ہستی ہے, تبھی اس کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے. اور عقل و فکر کے اعتبار سے بھی یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی. اس دور میں جب سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے, جدید قسم کے آلات اور مشینری وجود میں آ چکی ہیں. مثال کے طور پہ یہ میری آواز آپ تک پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر ایک آلہ ہے, گرمی لگتی ہے ہوا حاصل کرنے کے لیے پنکھے آلہ ایک نیا موجود ہمارے پاس ہے. آپ نے یہاں بیٹھ کر دنیا کے کسی دوسرے خطے میں بات کرنی ہو تو یہ موبائل سسٹم اور ٹیلی فون کا نظام آپ اس کے ذریعے آپ یہاں بیٹھ کر سینکڑوں میں اپنی بات دنیا کے دور دراز کے خطوں تک پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح یہ میزائل سسٹم ہے, کمپیوٹر کا نظام ہے. کوئی کافر بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر خود بخود وجود میں آ گئے ہیں, پنکھے اپنے آپ تیار ہو کے مسجد میں لگ گئے ہیں اور موبائل خود بخود بن گئے ہیں, میزائل سسٹم اپنے آپ وجود میں آ گیا ہے. اس کا انکار جو ہے نا, اس کو کوئی بندہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. کفار بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں, یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. اگر انسان نے اپنی وضع کردہ اشیاء کے متعلق اور جدید نظام کے متعلق یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آئے, ان کا کوئی سانے کوئی کاریگر کوئی موجد اور بانی ان کا ہے, تو اتنی بڑی کائنات یہ آسمان یہ زمین اس کے درمیان میں بسنے والی ان گنت لا تعداد مخلوقات جو موجود ہے اس کے بارے میں کیسے مان لیا جائے کہ یہ اللہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی. اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ مالک الملک کی ہستی کے بارے میں ایک شخص نے کتاب لکھی ہے, گجرات میں ہے, چودھری سرفراز صاحب, کتاب کا نام ہے ہستی باری تعالیٰ. اس نے اللہ کے وجود کے بارے میں بڑی عجیب سی حکایت لکھی ہے. کہتا ہے ایک بندہ کھیتوں میں گیا, کھیتوں میں جا کر اس نے دیکھا کہ تربوز جو ہے وہ ایک نرم و نازک سی بیل کے ساتھ بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں اور اسی کھیت میں ایک بہت بڑا بیر کا درخت لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بیر کے جنو پھل لگے ہوئے ہیں. اب وہ غور کرتا ہے, کہتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, نرم و نازک کی بیل ہے اور بڑے بڑے اس کے ساتھ تربوز لگے ہوئے ہیں اور اتنا بڑا جو ہے نا یہ بیر کا درخت ہے اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو ہے بیر لگے ہوئے ہیں, چاہیے تو یہ تھا کہ جتنا بڑا درخت ہے اتنا بڑا اس کے ساتھ پھل لگا ہوتا, یہ تربوز جو ہے یہ بیر کے درخت کے ساتھ لگے ہوئے ہونے چاہیے تھے اور جو اس کے ساتھ چھوٹا چھوٹا پھل لگا ہوا یہ نرم و نازک کی بیل کے ساتھ لگا ہونا چاہیے. اب وہ آرام کرنے کے لیے کچھ دیر بعد اس بیر کے درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے تو اچانک بیر کا ایک جو ہے نا پھل وہ اوپر سے ٹوٹ کر گرتا ہے, اس کی آنکھ پہ لگتا ہے, اس کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ بڑا تعجب سے کہتا ہے واقعی ہی جس ہستی نے یہ کوئی کام بنایا ہے بڑی کمال کاریگری کے ساتھ اس نے بنایا ہے,
جہاں بیر لگا اس کی جگہ اگر تربوز لگا ہوتا تو میری آنکھ کا تو ستیاناش ہو جاتا. تو کہنے لگا یہ کوئی ہستی ایسی ضرور ہے جس نے یہ ساری کائنات جو ہے بڑی حکمت اور دنائی کے ساتھ بنائی ہے, اس لیے اللہ اس انسان کو اپنے بارے میں بات سمجھاتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان, کس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیے ہے کہ جس وہ تیرا رب تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے, تیرے مناسب اعضاء بنائے ہیں, تیری تخلیق میں اس نے اپنے عدل کے تقاضے پورے کیے ہیں, اور جس بھی تصویر اور صورت میں اس نے چاہا تجھے مرکب کر دیا, جوڑ کے تیار کر دیا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا ہے, اس کی تخلیق کی ہے, اور اس کے سانچے اور ڈھانچے کی قسمیں کھا کھا کے اپنے قرآن میں تذکرہ کرتا ہے, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ کہتا ہے تین کی قسم ہے, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینین کی قسم, اس امن والے شہر کی قسم, یقیناً ہم نے اس انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے کے اندر پیدا فرمایا ہے. کہیں اللہ اس کی عزت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, آدم کے بیٹوں کو ہم نے بڑی عزت سے نوازا ہے. کہیں کہتا ہے خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ, میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا ہے. تو دیکھو اللہ نے انسان کو بنایا, جو چیز جہاں مناسب تھی اللہ نے وہی فٹ کر دی ہے. اللہ کی تخلیق سے ہٹا کر انسان کے وجود کا کوئی حصہ جو دوسری جگہ لگا کر دیکھو, یہ بڑا عجیب سا آپ کو معصوم لگے گا. جہاں ناک سجتی تھی اللہ نے وہیں فٹ کر دی, جہاں زبان لگتی تھی وہاں زبان لگا دی, جہاں کان خوبصورت لگتے تھے وہاں اس نے کان لگا دیے, جہاں ہاتھ بہترین لگتے تھے وہاں ہاتھ لگا دیے, جہاں پاؤں بہترین سجتے تھے وہیں لگا دیے. اگر اللہ کی تخلیق سے ہٹ کر دائیں بائیں ان کے کر کے دیکھ لو انسان, آپ کو بڑا عجیب الخلقت لگے گا. تو مالک الملک نے اپنی خود پہچان اس انسان کے وجود میں رکھ دی ہے. اگر انسان اپنے وجود کے اوپر غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ کوئی ہستی ہے ایسی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور مجھے بالکل مناسب آزاد دے کر اس دنیا میں بھیجا. تو وہ اللہ کی ہستی ہے, اس لیے سب سے پہلے اللہ کے بارے میں یہ یقین کرنا ہوگا کہ اللہ ہے, اللہ کا وجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے, اس کو علم اور بلندی حاصل ہے. اور پھر اس کی آگے توحید کی جو تین قسمیں آئمہ اسلام نے بیان فرمائیں, کہ اس کی توحید ربوبیت کو مانیں. توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, مدبر الامور ہے, پیدا کرنے والا بھی وہی ہے, انتظام چلانے والا بھی وہی ہے. یہ جو توحید ہے اس کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے, انہوں نے اس توحید کا انکار نہیں کیا. سورہ یونس میں دیکھ لیں, سورت مومنون میں دیکھ لیں, اللہ نے قرآن میں کئی صورتوں میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے. اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں آسمان کس نے پیدا کیا, زمین کس نے پیدا کی, آسمان سے بارش برسا کر زمین سے پھل میوہ جات انگوریاں کس نے نکالی ہیں, زندوں سے مردہ کو, مردوں سے زندوں کو کون نکالتا ہے, اور کون کائنات کا نظام چلاتا ہے, اللہ کہتا ہے یہ کفار اور مشرکین بھی کہیں گے یہ سارے کام اللہ کرتا ہے. توحید ربوبیت وہ مانتے تھے. جس توحید سے اختلاف انہوں نے کیا وہ توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت ہے, کہ جس اللہ کو آپ رب مانتے ہیں, خالق مانتے ہیں, مالک مانتے ہیں, مدبر الامور مانتے ہیں, جب عبادت کرنی ہو, دعا مانگنی ہو, پکار کرنی ہو, نظر و نیاز دینی ہو, کوئی چلاوا چلانا ہو, رکوع سجدہ قیام کرنا ہو, تو ہمہ قسم کے عبادت صرف ایک اللہ کی جائے. تو جب وہ رب ہے, خالق ہے, اکیلا ہے, تو عبادت کے لائق بھی اکیلا ہے. لیکن انہوں نے اللہ کو رب مان لیا, خالق مان لیا, جب بندگی کی باری آئی تو اپنے افعال خالص اللہ کے لیے نہ کیے, کچھ اللہ کے لیے کر لیے, کچھ غیر اللہ کے لیے کر لیے. اللہ وحدہ لا شریک کے نے اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے انبیاء رسل علیہ الصلات و تسلیم کو مبعوث فرمایا. دیکھیے ہمارے کلمے کے اندر بھی اللہ کی الوہیت کی دعوت ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ معبود عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو توحید الوہیت ہے یہ بھی خالص تسلیم کرے, اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں, اس کی دعا میں, اس کی پکار میں کسی کو بھی شریک اور حصے دار نہ بنائے. اگر اللہ کی بھی دعا کرتا ہے, اللہ سے بھی پکار کرتا ہے, اور اللہ کے سوا اوروں سے بھی مانگ لیتا اور پکار کرتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک اور حصے دار بناتا ہے. اللہ مالک الملک کے اوپر ایمان لانے کا معنی یہ بھی ہے کہ خالص بندگی کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی کرنی ہے. اور اسی طرح توحید الاسماء والصفات، اللہ کے نام سب سے اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں کمال کے اوپر مبنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء انگنت اور لاتعداد ہیں، معروف 99 ہیں، لیکن اس سے اوپر بھی بے شمار ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ وحدہ لا شریک سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں، اسالک بکل اسم ہوا لا تسمیت بھی نفس کا وانزلت اسی کتاب کا ولمت واحد من خلقی کا ابستا سر سے بھی علم الغیب اندہ کا، یا اللہ میں تیرے اس نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تُو نے اپنی کتاب میں اتارا، جو تُو نے اپنے بندوں کو سکھا دیا، اور ساتھ یہ فرما ابستا سر سے بھی فی علم الغیب اندہ، وہ نام جو تُو نے اپنے پاس علم غیب میں خاص کر رکھا ہے اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء انگنت اور لا تعداد سب سے زیادہ اچھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں جیسا کسی کا کوئی نام نہیں ہے، اور جو اس کی صفات اور خوبیاں ہیں سب کی سب کمالات کے اوپر مبنی ہیں، اللہ کی صفات میں ذرہ بھر بھی کوئی نقص نہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ چار چیزیں تسلیم کر لے، اس کا وجود مانے، اس کی ہستی پر ایمان لائے، توحید ربوبیت میں بھی اخلاص ہو، توحید الوہیت میں بھی اخلاص ہو، توحید الاسماء و صفات کے اوپر بھی ایمان ہو، تو پھر سمجھے اس کا اللہ کے اوپر ایمان ہے. تو ایمانیات میں سب سے اہم چیز یہ ہے. اور دوسری سب سے اہم چیز ہمارے لیے ایمانیات میں تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لانے کے ساتھ سب سے آخری اپنے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور رسول تسلیم کرنا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی اور رسول مان کر آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے کہہ دیں وہی کریں، جس سے آپ نے منع کر دیا اسے منع ہو جائیں، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا، اپنی زندگی کا جو ہے جاگنا چلنا پھرنا، شادی بیاہ خوشی غمی کے معاملات، تجارتیں، عبادات، ہر چیز میں دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا کر جب تک آپ کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو اتنی دیر تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان میں سے ہے، اور سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کی جائے. اگر کوئی شخص زبانی جمع خرچ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے، لیکن آپ کی اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، آپ کے نقشے قدم پر نہیں چلتا، آپ کو اس میں حسنا کو تسلیم نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو رسول اللہ سے سچی محبت نہیں ہے. کیونکہ سچی محبت کے تقاضے میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، محب اپنے محبوب کی بات مانتا ہے. صحابہ کرام کو سچی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ جو کام کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے وہی کرتے تھے، جو کر کے دکھاتے تھے صحابہ اس پر عمل کرتے تھے. میں ایک قول اور ایک فعل کی مثال عرض کر کے بات آگے لے کر جاتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے کہ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، آپ دوران خطبہ آرڈر جاری کرتے ہیں اجلسو میرے صحابیوں بیٹھ جاؤ، تو آپ کے صحابہ میں ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے دروازے کے پاس کھڑے تھے، وہاں باہر ہی بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جب اپنے صحابی پر پڑی، پوچھا عبداللہ بن مسعود یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ میں اس جگہ تھا ادھر ہی بیٹھ گیا. یہ رسول اللہ کی اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے. صحابی نے پسند نہیں کیا کہ آپ کا حکم کانوں میں پڑے اور پھر اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ چلا جائے، جہاں کھڑے تھے آرڈر ملا بیٹھ جاؤ اسی جگہ ہی بیٹھ گئے. عمل کی مثال عرض کرتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس وقت طواف کرنے کے لیے وہ کعبہ میں آتے ہیں تو حضرت اسود کے سامنے آئے، حضرت اسود کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. لولا انی رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسا نہ دیتا. یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے. تو صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کے رسول کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، آپ نے امت کو جو کام کر کے دکھایا ہو، صحابہ اس کو ہرد جان بناتے تھے، جہاں اللہ رسول کی بات آتی تھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو ایمانیات میں باقی بھی چھ چیزیں ہیں، ان میں سب سے پھر ایک اور اہم چیز جو ہے وہ یوم آخرت ہے. آخرت کے اوپر جب تک بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا اتنی دیر تک یہ اپنا عقیدہ اور عمل سیدھا نہیں کرتا. بھائی جس بندے کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اٹھا کر اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور مجھ سے میری زندگی کا حساب کتاب ہوگا, سوال جواب ہوں گے, نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی, جس کو یہ فکر ہی نہیں ہے وہ کیا بندگی کرے گا اور کیا عمل کرے گا. جس شخص کو آخرت کی فکر ہوگی وہ دنیا کے اندر رہ کر یہاں صحیح عقیدہ اپنائے گا, نیک اعمال کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے والا تو سالنا یوم الدین عن النعیم, اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پوچھ گچھ ہوگی. اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں بندے سے پوچھے گا, میں نے تیرے اوپر یہ انعامات کیے, تو نے میرے لیے کیا کیا. اللہ وحدہ لا شریک پورا پورا حساب کتاب قیامت والے دن کرے گا, کسی کے ساتھ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرے گا. اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ کے فیصلے عدل کے اوپر انصاف کے اوپر مبنی ہے. ترمذی اور مسلم شریف میں حدیث ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ سب لوگوں کے سامنے ایک بندے کو لے آئے گا, اس کا نامہ عمل جب کھولا جائے گا 99 رجسٹر اس کے کھول دیے جائیں گے نامہ اعمال کے, اور ان 99 رجسٹروں میں نیکی نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی. 99 کے 99 رجسٹر اس کی بدیوں سے, اس کے گناہوں سے, اس کی نافرمانیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ جب اس کے سامنے نامہ عمل اس کا کھولے گا تو کہے گا میرے بندے دیکھ یہ نامہ عمل تیرا ہے, ہاں میرے اللہ یہ نامہ عمل تو میرا ہے. اللہ پاک کہے گا میرے بندے دیکھ کہیں میرے فرشتوں نے, لکھنے والوں نے, کرامن کاتبین نے تیرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا, کوئی ایسا کام جو تو نے کیا نہ ہو وہ تیرے کھاتے میں درج ہو گیا ہو. تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے فرشتوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کوئی ظلم نہیں کیا, یہ سارے پاپ میرے ہی ہیں. تو اللہ فرمائے گا میرے بندے لا ظلم اندی, میرے نبی کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوتا. پھر اس حالت میں اللہ تعالیٰ کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی نکالے گا, ایک طرح 99 جس میں بدیوں سے بھرے ہوئے, دوسری طرح کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا, اس پر اس بندے کا عقیدہ ایمان اسلام لکھا ہوگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اب وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر اس کا عقیدہ توحید لکھا ہے, جس پر شرک کی نفی لکھی ہے, جس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ابدیت کا تذکرہ لکھا ہے, اللہ نکال کے کہے گا میرے بندے دیکھ یہ عمل بھی تیرا ہے. کہے گا ہاں یا اللہ یہ عمل بھی میرا ہے, میں عقیدہ توحید اپنانے والا ہوں, شرک نہ کرنے والے لوگوں میں سے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ کاغذ جب دکھائے گا کلمہ توحید والا رسالت والا, تو اللہ وحدہ لا شریک کہے گا میرے بندے میرے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا, یہ عمل بھی تیرا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب ترازو لگائے گا انصاف کا, انصاف والے ترازو میں 99 رجسٹر ایک پلڑے میں ڈال دے گا, اور وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا توحید اور رسالت کے اوپر مبنی دوسرے پلڑے میں رکھ دے گا. جب وزن کیا جائے گا تو یہ 99 رجسٹر جو ہیں گناہوں والے یہ ہلکے ہو جائیں گے, اوپر اٹھ جائے گا پلڑا یہ, اور وہ کلمے والا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا. اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمت سے معاف فرما کر اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس لیے میرے بھائی یہ جو شرک ہے یہ اللہ معاف نہیں کرتا, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک اللہ پاک معاف نہیں کرتا, اس کے سوا جتنے گناہ ہے اللہ چاہے تو معاف فرما دے, تو باقی جس قدر اس کے گناہ تھے اللہ معاف کر دے. اس نے اللہ کا شرک نہیں کیا ہوگا, رسول اللہ کی رسالت پر وہ ایمان لایا, تو اللہ تعالیٰ نے بالکل عدل و انصاف کے تقاضے پورے کی, ذرا بھر بھی ظلم نہیں ہے. لیکن وہ دن ضرور آئے گا, اس میں فیصلے ہوں گے ہمارے عقیدے کے, ہمارے اعمال کے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ وزن کرے گا, اور جس کے نام اعمال وزن بھاری ہو جائیں گے, میزان جس کا ثقیل ہو جائے گا, دائیں ہاتھ میں اس کو نام عمل ملے گا, وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا. اور جس کا نام عمل ہلکا ہوگا اور اس کو اس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا قیامت والے دن, وہ تباہ و برباد ہو کر اللہ کی جہنم میں داخل ہوگا. تو قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک نے ہر کسی کو اس کے کیے ہوئے عمل کا بدلہ دینا ہے, پورا پورا بدلہ دے گا. اللہ ظلم نہیں کرتا, اور یاد رکھیے جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری کیا تھا, کہ اللہ کی توحید کی دعوت دیں, کہ لوگ اس کو تسلیم کریں اور اللہ کی جنت والی راہ اختیار کریں اور اس کی جہنم کی آگ سے بچ دیں. آج ہم مجھے اور آپ کو اعمال کر کے اتنی اپنی فکر نہیں ہے جہنم سے بچنے کی, جتنی فکر ہمارے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. صحیح مسلم شریف کتاب ایمان میں حدیث ہے, امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں حدیث لے, سورۃ ابراہیم کی تفسیر میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ قرآن میں تلاوت فرمایا, جس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی جعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اب اللہ سے دعا فرمائی اور دعا کے ساتھ پھر کیا کہتے ہیں، فمن تبعنی فانہ منی، میرے رب جس نے میری پیروی کر لی، میرے نقشے قدم پر چلا، میرے پیچھے لگ گیا وہ تو میرا ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کر دی، انکا غفور رحیم، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا از حد مہربان ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس کو عذاب دے دے، فرمایا جس نے میری نافرمانی کی تو بہت بڑا بخشنے والا از حد مہربان ہے، جو میرے پیچھے لگ جائے گا وہ مجھ سے ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا وہ تذکرہ بھی اللہ کے رسول نے قرآن میں کیا جو سورت مائدہ کے اندر ہے، پھر وہ آیت تلاوت فرمائی اللہ سے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہوئے ان کو عزب ہوں فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے میرے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے دے گا یہ بندے تو تیرے ہی ہیں، وہ ان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخش دے گا معاف کر دے گا، انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے، تجھے کس نے پوچھنا ہے، تو معاف کر سکتا ہے، تو غلبے والا ہے، قہر والا ہے، جبر والا ہے، اور حکمت اور دنائی والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا کہ یا اللہ ان کو عذاب دے، یہی کہا اگر عذاب دے گا بندے تو تیرے ہیں، دونوں پیغمبروں کی یہ دعائیں اپنی امت کے تذکرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائے، جب یہ قرآن کے دو مقام آپ نے تلاوت کیے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا لیے اور اللہ سے کیا کہتے ہیں، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، یہ دعا کیے جا رہے ہیں اللہ سے اور روئے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، مسلم شریف میں ہے اللہ وحدہ لا شریک نے جبریل امین کو بلا کر کہا اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصلہ ما یبکیک وربک عالم، میرے جبریل جاؤ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میرے نبی سے جا کر پوچھو کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے، حالانکہ تمہارا پروردگار سب سے زیادہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ اس کا نبی کیوں رو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جبریل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جبریل آئے آ کر دیکھا رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہم امتی امتی کہے روئے جا رہے ہیں، جبریل یہ منظر دیکھ کر واپس رب العالمین کی طرف چلے گئے اور جا کر اللہ سے کہا کہ وہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے اپنی امت کے حق میں مانگ مانگ کے رو رہے ہیں، اللہ نے جبریل سے کہا دوبارہ جاؤ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر میرے نبی سے کہو انا سنرسی کا فی امتی کا یوم قیامہ ولا نسوکا، قیامت والے دن آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے، بخاری شریف میں ہے آپ نے فرمایا نا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور وہ ثنائیہ کلمے اور دعائیہ کلمے اللہ کے حضور جو قیامت والے دن میں کروں گا آج مجھے یاد نہیں وہ اللہ اس دن مجھے سکھا دے گا، اور آپ پھر لمبا سجدہ اللہ کے حضور کریں گے اور اللہ وحدہ لا شریک آپ سے کہے گا ارفع راسک فلتوتا، میرے نبی اپنے سر کو اٹھائیے سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، آپ جب سر مبارک اٹھائیں گے اللہ سے کیا مانگیں گے، رب امتی رب امتی، اس وقت بھی کہیں گے میرے پروردگار میری امت، اللہ وحدہ لا شریک، پھر آپ کو اجازت دے گا آپ کی سفارش سے امت کا ایک حصہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، پھر لمبا سجدہ کریں گے، پھر اللہ کہے گا سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا، آپ پھر اللہ سے اپنی امت کے بارے میں پوچھیں گے، صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجاب وقت بات دعوت لامت یوم القیامہ وہی نائل انشاءاللہ، ہر نبی کی دعا کوئی نہ کوئی اللہ ضرور منظور فرماتا ہے، اور میں نے وہ دعا جو ضرور قبول ہونی ہے اپنی امت کے حق میں قیامت والے دن کے لیے چھپا کر رکھ دی ہے، قیامت والے دن اللہ سے مانگوں گا اور میری دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دے کہ وہ دعا کن بندوں کے حق میں ہوگی، میرے بھائیو آپ نے فرمایا من مات عن امتی لا یشرک باللہ شیئا، قیامت والے دن میری سفارش اور دعا میری امت کے ایسے بندوں کے حق میں ہوگی جو اس حال میں دنیا سے مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، گناہگار اہل توحید کے حق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن سفارش ہوگی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے آپ کی اس امت کی کتنی فکر تھی کہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اس امت کے حق میں دعائیں مانگتے تھے کہ جہنم کے عذاب سے بچ گئے. تو آج میرے بھائیو ہمیں اس دنیا میں رہ کر یہ دار العمل اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اپنا عقیدہ توحید سنت والا صاف اور ستھرا اور خالص رکھنا چاہیے, اور اس دنیا میں رہ کر ایسے اعمال کر جانے چاہیے جو کل قیامت والے دن کے آپ کا سبب اور ذریعہ بنے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کی آمد کا تو تم نے سوال کر لیا ہے, مجھے یہ بتاؤ ما عادت لہا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ صحابی کہنا یا رسول اللہ میری تیاری تو یہ ہے انی احب اللہ و رسولہ, میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. وہ ہماری طرح کی محبت نہیں جسے پہلے میں نے عرض کیا, وہ محبت کرتے تھے تو جو آپ کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے. تو آپ نے فرمایا پھر یاد رکھو المرء ما آمن احبا, آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کا ساتھی ہوگا. اگر اللہ سے محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو کل قیامت والے دن اللہ رسول کا ساتھی ہوگا. تو قیامت ضرور آنی ہے اور وہ حساب کتاب میں نے بھی دینا ہے, آپ نے بھی دینا ہے. اللہ نبیوں سے ان کی نبوت اور رسالت اور ڈیوٹی کے بارے میں پوچھے گا, امتیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا نبی میرے آئے تمہارے پاس دعوت لے کر تم نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا. تو یہ ایمان والے بندوں سے اللہ نے خطاب کر کے ان پر رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں روزہ فرض قرار دیا, اور روزے کا مقصد کیا بیان فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں اختیار کرتا ہے, حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے. اور حرام کردہ چیزوں میں یاد رکھو سب سے بڑا حرام, سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نفرت والی چیز وہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. اس لیے امام ابن کثیر اپنی تفسیر کے اندر للمتقین کی تفسیر میں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے, متقین کون ہے؟ تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہم المؤمنون الذین یتقون الشرک, متقی وہ ایمان والے لوگ ہیں جو شرک سے بچتے ہیں. اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, حج کرتا ہے, زکاتیں دیتا ہے, جہاد و قتال کرتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, فقراء مساکین کے اوپر خرچ کرتا ہے, مسجدیں بنواتا ہے, مدرسے بنواتا ہے, اسلامی مراکز قائم کرتا ہے, لیکن وہ شرک سے بچتا نہیں ہے, بظاہر وہ آپ کو بڑا پرہیزگار لگے گا, حقیقت میں وہ پرہیزگار اور متقی نہیں ہے. اس لیے کہ سب سے بڑا حرام جس سے اس نے بچنا تھا وہ شرک ہے, اس سے اس نے اپنے آپ کو بچایا نہیں. تو شرک کے ہوتے ہوئے تو نماز روزہ حج زکات سب کچھ ہی ضائع ہو جاتے. تو ہمیں صاف ستھرے عقیدے کی ضرورت ہے. روزہ اس لیے اللہ نے فرض کر دیا ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف پیدا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن چیزوں سے ہمیں بچنے کے لیے کہا ان سے بچنے والی بس صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. میرے بھائیو رمضان المبارک ہمارے لیے بہت بڑا یہ بخشش کا رحمت کا سبق لے کر آیا ہے. اگر میں نے اور آپ نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی تو ہم جیسا بھی بدبخت کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحم بخشش کا مہینہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح معنوں میں توحید اور سنت کے اوپر قائم فرمائے, ہر طرح کے کفر سے, شرک سے, معصیت سے, نافرمانی سے, جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے, حرامکاری سے, چوری سے, ڈاکے سے, بے حیائی سے, فحاشی سے, عریانی سے, ہر طرح کے گناہ سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے, اور جب اس دنیا سے اللہ پاک ہمیں اٹھائے تو توحید اور سنت کے اوپر ہمارا ایمان ہو, اور اللہ پاک ہمیں سب موتوں سے اعلیٰ عرفہ اولا جو موت ہے شہادت کی موت سے سرفراز فرما کر اس دار فانی سے اٹھائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.